برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العلي العظيم. آپ تمام حضرات ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مع الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کرسی بہت نیچی رکھی گئی ہے کہ میں آپ حضرات سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتا. بہرحال جو بھی ہو، آنکھ بند ہی کر کے کام کر لیا جائے. عزیزان ملت اسلامیہ،
اس کو ہٹا دیں،
اس کے ہٹانے سے روشنی بڑھ جائے گی.
روشنی نہیں ہے یہ، اس کی وجہ سے وہ دیکھنے میں، جب آپ کو تو اس کی ضرورت ہے نہیں.
ہاں یہ بھی ہٹا دیجیے، چلیے یہ اس کو رکھ لیجیے،
سائڈ کر لیجیے بس.
رفیقان ملت اس کو ہٹنے سے میں وقت بہت تھوڑا ہے، بات بہت لمبی ہے، اس لیے جتنا مختصر ہو اتنی بات میں کر لوں. رفیقان ملت، دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے اور آسمان سے جتنی کتابیں اور صحیفے اترے، سب انبیاء اللہ کی طرف سے، سب کتابیں اللہ کی طرف سے اتری.
سبحان اللہ.
مگر ان انبیاء کرام علیہم الصلوات و التسلیم کی حدیثوں کا پتہ نہیں چلتا. ہاں وہی حدیثیں جو قرآن یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مروی ہیں، وہ ذکر اس کا مل جاتا ہے. بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد. تو یہ بات قرآن میں ہے، مگر آپ کے پاس کوئی روایت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی آئی، وہ نہیں ملے گا. سمجھ میں آیا؟ توریت، انجیل، زبور، یہ کتابیں ہیں، حق ہیں، حق اتری اور اس حق کو ہم مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، مگر ان کتابوں کی اصل حیثیت جو تھی آج وہ نہیں ملتی. سمجھ گئے؟ مگر وہی ہم مانتے ہیں جس کا ذکر قرآن عظیم میں ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ.
سبحان اللہ.
ہم نے توریت میں یہ لکھا. توریت میں کہ جان کے بدلے میں جان، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، کان کے بدلے میں کان، والجروح قصاص، اور ہر زخم کا برابر کا بدلہ. سمجھ میں آئی بات؟ ہمیں اب معلوم ہوا کہ توریت میں قصاص کا مسئلہ تھا اور اس طرح پر، سمجھ میں آئی بات؟ کچھ باتیں وہ ہیں کہ رسول پاک نے فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنو اسرائیل نے عرض کی، اے موسیٰ آپ اللہ سے دعا کریں کہ بارش کا انتظام ہمارے ہاتھ میں دے دے تاکہ جب ضرورت ہو ہم برسائیں، جب ضرورت نہ ہو روک دیں، کیونکہ بارش جو ہوتی ہے ہماری فصلیں کبھی کبھی ڈوب جاتی ہیں، اور کبھی ضرورت بارش کی ہے اور نہیں پانی برسا تو سب فصلیں جل جاتی ہیں، تم اس لیے بارش کا نظام اللہ ہمارے ہاتھ میں دے دے، یہ حدیث میں بخاری میں، سمجھ آیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تو دعا کی، اللہ نے ان کی دعا پر بنو اسرائیل کے ہاتھوں میں دے دیا یہ نظام، بارش برساؤ. اس سال جب چاہا برسایا، جب چاہا روکا، خوب فصل اگی، بہت غلہ پیدا ہوا. بنو اسرائیل خوش کہ واہ ہمارے ہاتھ میں نظام آ گیا، تو کتنا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا. مگر جب اس کو کھایا، روٹی بنا کر، دال بنا کر، سبزی بنا کر، تو پیچش پڑ گئی، خون کی پیچش، اور سخت بیماریاں پھیل گئیں. اب وہ لوگ آئے، کہنے لگے یہ کیا ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، فرمایا ان لوگوں نے بارش کا انتظام اپنے ہاتھ میں مانگا تھا، ہم نے دے دیا، مگر کون سی بارش کب ہونی چاہیے اور پیداوار میں سے زہریلا مادہ کس بارش سے نکلے گا، یہ تو پوچھا نہیں ان لوگوں نے. اس لیے اب یہ وہ زہر غذا کے اندر جو تھا باقی رہا. ان اپنی قوم سے کہیے سارا غلہ میدان میں رکھ دیں، پھیلا دیں. پھیلا دیا سب غلہ، پتہ نہیں کتنے لاکھ کتنے کروڑ ٹن غلہ میدان میں اکٹھا کر دیا گیا. نہیں کھولو یار، یہ گڑ رہا ہے. چلیے چلیے، سب چلتا رہے گا. ہاں، امام شافعی علی رحمہ حدیث کا درس دے رہے تھے، اور اس بیچ میں ان کے کرتے کے اندر ایک بچھو چلا گیا، چھ ڈنک مارے، مگر انہوں نے حدیث کا سبق بند نہیں کیا. اور اسی کپڑے میں دب کے وہ مر تو گیا، مگر امام شافعی نے اپنا کام نہیں چھوڑا. سمجھ گیا؟ یہ تو ذرا تھا چب رہا ہے حک، اب میں کیا ان بزرگوں کی برابری کر سکتا ہوں؟ چلیے، تو اب اللہ نے کہا سارا غلط لا بچھا دو, بچھا دیا گیا پورے میدانوں میں, ایک بارش برسی. فرمایا اللہ نے, موسیٰ اپنی قوم سے کہو یہ غلہ اب دھوپ میں سکھائیں, میں نے وہ بارش کر دی ہے جس سے اس غلے کا سارا زہر باہر ہو گیا. اب خوب کھایا پیا, اللہ کے کاموں میں کبھی مداخلت کی نہ سوچنا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ اللہ بندوں کی بہتری کرتا ہے. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون, یہ لوگ ظلم کر کے ہمارے اوپر ظلم نہیں کرتے, اپنے ہی اوپر ظلم کر لیتے. سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے رفیقان ملت, عزیزان گرامی, اتنے انبیاء کرام آئے, سب تو حدیث رکھتے تھے, سب کے پاس کتاب تو تھی, صحیفہ تھا. وہ سب کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ حدیثیں؟ جمع کرو, قرآن میں مل جائیں گی ان میں سے کچھ حدیثیں. قالوا یا موسیٰ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. یہ تو روایت مل گئی مگر قرآن میں ملی, ابھی روایت میں سنا چکا, حدیث میں وہ ملی. تو یہ اس کے علاوہ اسرائیلیات کی جتنی روایتیں ہیں ان میں کوئی روایت صحیح نہیں ملے گی. سمجھ گئے آپ کیا کر رہے ہیں؟
درس جاری رکھیں
بھائی, وہ صدری کے اندر ہے.
یا رسول اللہ,
یہ سارے بٹن کھول دو,
آپ درس جاری رکھیں.
حضور محدث کبیر,
یہ جو لگایا ہے نا
وہ بھی کھول دو. درود شریف پڑھتے رہیے. ہٹائیے. ہاں, مگر اتنے انبیاء آئے, کتنے صحائف اترے, ان کے نام بھی چند کے علاوہ کچھ نہیں ہمیں پتا. کیوں ایسا ہوا؟ کیا بات ہے کہ میرے آقا کی ایک ایک حدیث, ایک ایک ادا کیسے مسکراتے تھے اور کیسے آنکھ سے آنسو بہتے تھے؟ آپ کی داڑھی شریف میں کتنے بال سفید تھے اور آپ کی یہ بچھی شریف کا کیا حال تھا؟ اس میں بھی کچھ بال سفید تھے یا نہیں؟ یہ سب چیزیں کہاں ملتی ہیں؟ حدیثوں میں. سمجھ میں آیا؟ اور ان سب حدیثوں کو صحابہ نے ٹٹول ٹٹول کر جمع کیا, یات نے اور خود ازواج نے. اللہ نے ازواج مطہرات کو حکم دیا, اذکرن ما یتلا علیکم فی بیوتکن من کتاب و حکمہ.
سبحان اللہ,
تو یہ حکمت رسول پاک کے فرامین. اس لیے ہر ایک چیز لوگوں نے دیکھی, اس کو جمع کیا. ریش مبارک کے سفید بال گن کے رکھے، گچھی شریف کے تین بال وہ سفید والے یاد رکھے، یہ سب کیسے ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ رسول پاک کو عہد کے میدان میں خود پر جب ایک نیزہ پڑا اور خود کی کڑی رخسار مبارک میں گڑ گئی اور ایک دندان مبارک کا کچھ حصہ ٹوٹ کے الگ ہو گیا، یہ نہیں کہ اکھڑ گیا، کچھ اوپر سے حصہ ٹوٹ گیا، سمجھ گئے؟ تو وہ سب ان لوگوں نے یاد کر کے رکھا ہے۔ اب حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احد کے میدان میں زخم لگا تھا، بِأَيِّ شَيْءٍ دُوِيَا، اس کا علاج کس چیز سے ہوا؟ فرماتے ہیں، سنو، اب میرے علاوہ کوئی بتانے والا تم کو نہ ملے گا۔
سبحان اللہ،
کیوں کہ صحابہ آخر من مات من الصحابۃ فی المدینہ سہل بن سعد، یہ مدینہ کے صحابہ میں سب سے بعد میں وفات پانے والے صحابی ہیں۔ تو جب سب لوگ مدینہ کے وفات پا چکے تھے صحابہ میں سے، تب لوگوں نے پوچھا ان سے، کہنے کا میرے علاوہ کون بتائے گا، کون بتائے گا؟ فرماتے ہیں کہ علی اپنی ڈھال میں پانی لاتے اور فاطمہ زخم دھوتی، اور جتنا پانی پڑتا تو لا یدود الماء الا الدم، کہ پانی پڑتا خون اتنا ہی زیادہ بہتا۔ تب فاطمہ نے ایک کھجور کی چٹائی کو جلایا اور اس کی راکھ رکھ دی اس زخم پر، تو خون رک گیا۔ سوچو کیسے کیسے واقعات کو خوب اچھی طرح سے لوگوں نے محفوظ رکھا، ایک ایک ادا یاد کر کے رکھی، کیوں کہ کس چیز سے کون سا مسئلہ نکلے گا یہ کون جانتا؟ اگر یہ نہ ذکر ہوتا کہ داڑھی اور رسول پاک کی یہ بچھی شریف میں تین بال سفید تھے، یہ حدیث نہ ہوتی، تو آج جو مولوی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بچھی رکھنا واجب نہیں ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، تو اس کو جواب ہم اسی حدیث سے دیتے ہیں کہ رسول پاک کی یہ بچھی شریف میں تین بال سفید تھے، یہ بتا رہا ہے کہ بہت بال تھے اور اس میں تین سفید تھے۔ اگر میرے آقا اس کو کاٹتے ہوتے تو پھر سفید اور سیاہ کوئی گن پاتا؟ اس لیے رفیقان ملت، صحابہ کرام نے ایک ایک ادا میرے آقا کی رکھی ہے، یاد کر کے رکھی، اور یاد کر کے رکھی ہی نہیں دنیا میں پھیلائی، اور یہ پھیلانے کا حکم خود میرے آقا سرور کائنات کا جب خطبہ دیا حجت الوداع کے موقع پر، اور اس کے علاوہ بھی، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، اخیر میں یہ فرماتے، سن لو جو یہاں پر حاضر ہیں غائبوں تک میری بات پہنچا دے۔ کیوں فرمایا؟ اسی لیے فرمایا کہ میری بات شریعت ہے، میرا عمل شریعت ہے، اور میرا مسکرانا بھی شریعت ہے، میرا کسی موقع پر رونا بھی یہ شریعت ہے، سب کام شریعت ہے، اس لیے اس سب کی حفاظت کرو، حفاظت کرو۔ آج اگر حدیثوں کی حفاظت صحابہ کرام نے نہ کی ہوتی اور رسول پاک کے اس فرمان پر حکم نہ کیا، حکم اس فرمان پر عمل نہ کیا ہوتا کہ میری باتیں ان لوگوں تک پہنچاؤ جو غائب ہیں یہاں سے، تو اب وہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے کشتی نہیں ملی تو چند ٹوٹے ہوئے تختوں پر ہی انہوں نے بیٹھ کر سمندر پار کیا اور یروزر پہنچایا، خطرے میں اپنے کو ڈالا، مگر اس کو یہ کیا۔ بخاری شریف میں معلقاً یہ حدیث مروی ہے کہ جابر ابن عبداللہ نے ایک حدیث کے بارے میں خبر سنی کہ وہ حدیث ان کے پاس ہے مگر رسول پاک سے سنی نہیں ہے خود، تو وہ اب معلوم ہوا کہ اس حدیث کو حضرت انیس رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈائریکٹ سنا ہے اور وہ قاہرہ میں رہتے ہیں، تو ایک مہینے کا سفر کیا پیدل اور وہاں گئے اور جا کر ان سے کہا کہ وہ حدیث سنا دو جو آپ نے رسول پاک نے سے سنی ہے کہ قیامت میں اللہ تعالی کیا اعلان کرے گا، انا الدجان، انا القہار، انا الملک۔ یہ حدیث اب انہوں نے سنائی، سمجھ گئے۔ تو ایک ایک تھوڑی تھوڑی سی حدیث کے لیے بھی کہ وہاں سے لاؤ اور لوگوں میں پھیلاؤ، یہ کام کرتے تھے لوگ، ایسا تو ہوتا تھا۔ پھر یہ طریقہ ان لوگوں نے اپنے صحابہ نے اپنے ہی ساتھ نہ رکھا بلکہ اس کو ایک ایک چیز بتاتے رہے۔ بخاری شریف کے ثلاثیات میں یہ حدیث ہے کہ یزید ابن مکی ابن ابراہیم نے یزید ابن ابی عبید سے روایت کیا اور انہوں نے حضرت سلمہ ابن اکوا سے، تین افراد ہیں رسول پاک اور حضرت امام بخاری کے بیچ میں، کل تین راوی، مکی ابن ابراہیم سے امام بخاری نے سنا، امام بخاری سے وہ مکی ابن ابراہیم نے یزید ابن ابی عبید سے، انہوں نے اپنے آزاد کرنے والے بزرگ سیدنا سلمہ ابن اکوا سے یہ حدیث سنی۔ سلمہ ابن اکوا کی پنڈلی میں ایک گہرا زخم کا نشان تھا، انہوں نے کہا یہ کیسے اتنا گہرا یہاں داغ پڑا ہے، تو کہنے لگے جنگ خیبر میں یہ میری چوٹ لگی تھی، ہم لوگوں نے کہا کہ اسی با سلمہ ابن اکوا شہید ہو گیا، مگر مجھ کو لایا گیا رسول پاک کی بارگاہ میں تو رسول پاک نے اس پر ہاتھ رکھ دیا، اسی وقت وہ ٹھیک بھی ہو گیا اور آج تک اس میں کوئی تکلیف نہیں۔ اب ذرا سوچو، ایک ایک ادا صاحب کرام رسول پاک کی بیان کرتے جا رہے ہیں اس طرح پر۔ تو اب اس میں مسائل بھی معلوم ہوتے ہیں۔ آج وہابیوں کا دانت توڑنے کے لیے کیا یہ حدیث جو حضرت سلمہ ابن اکوا کی میں نے بتائی نہیں ہے کافی؟ کہ وہ کہتے ہیں جس کا نام محمد یا علی ہے کسی چیز کا مختار نہیں، ارے اختیار ہے کہ سبحان اللہ، بالکل تر و تازہ اور ہڈی نظر آنے والا زخم اور ہاتھ رکھ دیا ٹھیک ہو گیا، اختیار نہیں تھا تو یہ کیوں ہوا؟ ارے میں کہتا ہوں ذرا سا خراش کسی کو لگ جائے، وہ بڑا کا امام آوے اور اس پر پھونک مارے، تھوک لگائے، موت لگائے، جو کرے، کیا وہ ہوگا؟ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس سے میرے آقا سرور کائنات کی شان الگ، سبحان اللہ۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں انبیاء کرام اتنے آئے، اللہ ان کی صحیح تعداد جانے، جو بھی تعداد، ہم ہر نبی پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ان کی حدیثیں یا تو قرآن میں مل جائیں گی کچھ یا حدیث میں مل جائیں گی، مگر روایت سے صحیح روایت جیسے بخاری کے پاس ہے, مسلم کے پاس ہے, ابو داؤد کے پاس ہے, نسائی کے پاس ہے, ابن ماجہ کے پاس ہے, احمد ابن حنبل کے پاس ہے, اسی طرح امام مالک کے پاس ہے, تو یہ ایسی روایت کوئی بھی آپ نہیں پائیں گے, کوئی نہیں پائیں گے. وجہ کیا ہے؟ میرے آقا سرور کائنات آخری نبی ہے, اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے, اس لیے محفوظ رکھو ایک ایک نقطہ. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اللہ تعالی نے اس کا انتظام اس طرح پر کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دی یہ بات کہ نبی کی کوئی چیز چھپا کے مت رکھنا, نہ رکھنا. ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا کہ تم بھی ہمارے چھپے ہوئے مسئلے بیان کرنا. جھگڑا پڑ گیا صحابہ میں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے وتی کی, قربت کی, اور اس کو انزال نہیں ہوا, پانی نہیں نکلا, تو اب اس پر غسل واجب ہے کہ نہیں؟ صحابہ میں اختلاف پڑ گیا. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, غسل اس پر نہیں ہے, وضو کرنے کا, وہ وضو کرے, غسل واجب نہیں, غسل فرض نہیں. کچھ لوگوں نے کہا نہیں, غسل کرے گا. اب اختلاف بڑھ گیا. مسلم شریف کی روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری اٹھ کر کھڑے ہوئے کہ آپ لوگ اتنا اختلاف کر رہے ہیں, مجھے اجازت دیجئے تو میں فیصلہ کر دوں. انہوں نے کہا کہ کر دو. کہ ایسے تھوڑی, تھوڑا مجھے وقت دو. کہ ٹھیک ہے, وقت دیتے ہیں. وہ سیدھے مسجد نبوی شریف میں آئے, اور مسجد نبوی شریف کے اندر جو دروازہ حجرہ عائشہ کا کھلتا تھا, اس دروازے پہ کھڑے ہو گئے. یا ماں, اے ہماری ماں, اے ہماری ماں. اندر سے جواب ہے, کیا بات ہے؟ تو فرما عرض کرتے ہیں, رجل سقط علی امرأته فلم ينزل فما يفعل. اے ماں, یہ مسئلہ آپ بتائیے, ایک آدمی نے اپنی بیوی سے جماع کیا, انزال نہیں ہوا, پانی نہیں نکلا, کیا کرے؟ انہوں نے جھٹ کہا, ہاکذا فعلت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط اللہ. ایسا واقعہ تو میرا اور رسول پاک کا بھی ہوا ہے, اور ہم دونوں نے غسل کیا. آئے ابو موسیٰ اشعری سارے صحابہ کے بیچ میں بولتے ہیں, یہ حدیث ہے. سب جھگڑا ختم ہو گیا. بولو, اگر ام المومنین نے اس وقت یہ حدیث نہ سنائی ہوتی تو یہ مسئلہ قیامت تک جھگڑے میں پڑا رہ جاتا. ایک آدمی کہتا کہ غسل ہے, اور ایک کہتا کہ نہیں. سمجھ میں آئی کہ نہیں بات؟ اس طرح سے ایک ایک چھپا ہوا بھی مسئلہ, اسی لیے قرآن میں فرمایا ازواج مطہرات کو کہ وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من کتاب و حکمہ. اے نبی کی بیویو, جو کچھ تمہارے گھر میں قرآن کی آیتیں اترتی ہیں اور حکمت کا بیان ہوتا ہے, سب کا سب لوگوں میں چرچا کرو, پھیلاؤ. تو ازواج مطہرات رسول پاک کے اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی بیویاں کی. میں نے کہا ان کا مذہب دنیا بھر کے لیے تھا, اگر اتنی بیویاں نہیں ہوتی تو گھر کا سارا حکم کیسے دنیا میں پھیلتا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے جس چیز کو خوب قاعدے سے رکھنا چاہیے, اللہ تعالی ہم سب کو حفاظت میں رکھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ رسول پاک جب ہنستے تھے تو صرف دیہان مبارک کا جغرافیہ تھوڑا بدل جاتا اور آگے کے دو دانت نظر آ جاتے، کوئی آواز نہ سنائی دیتی۔ میں نے اپنے تمام بزرگوں کو دیکھا، جب ان کو ہنسنا ہوتا تو مسکراہٹ کھل کر کے آ جاتی، بس ہو گیا، کوئی آواز نہیں۔ مگر آج میں نے بہت سے مولویوں کو دیکھا کہ ہنستے ہیں، ہا ہا ہا، کھو 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 کھو، کی کی کی، اس طرح سے ہنستے ہیں۔ معاذ اللہ، یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ رسول پاک کے ہنسنے کی پوری روایت جب حدیث میں کوئی پڑھے گا تو ہنسنے کا مطلب بھی سیکھے گا۔ اسی چیز کو قرآن حکیم میں فرمایا کہ ہاں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ تو جب نمونہ عمل ہے ہمارے لیے تو ہم تک پہنچے گا نہیں، تو کیسے نمونہ عمل پر ہم عمل کریں گے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے صحابہ کرام نے پھیلایا، امہات المومنین نے پھیلایا، ازواج مطہرات نے پھیلایا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے انصار کی عورتوں سے یہ خطاب کیا، یا نساء الانصار، انصار کی بیویوں، سن لو، مروا ازواجکن ان یستطیبوا بالماء، اے انصار کی بیویوں، اپنے شوہروں کو حکم دو کہ وہ پانی سے استنجا دھویا کریں، پانی سے استنجا کیا کریں۔ فَإِنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَطِيبُ بِالْمَاءِ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔
سبحان اللہ،
ہاں، فرماتے ہیں، مرو، فرماتی ہیں، تم اپنے چوروں کو حکم دو، فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِنَّ، مجھے حیا آتی ہے کہ میں ان سے خود کیسے کہوں۔
سبحان اللہ، سبحان،
تم لوگ پہنچاؤ ان تک باتیں۔ یہ اس طرح مسائل دین کے کہاں کہاں پہنچے۔ عورتوں کے وضو کا یا غسل کا بچا ہوا پانی، بہت سے علماء کہتے ہیں کہ مردوں کے لیے اس سے وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا، مگر سبحان اللہ، ترمذی شریف میں حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث مجھے مل گئی، فرماتی ہیں کہ رسول پاک میرے حجرے میں تشریف لائے، لگن میں پانی تھا تو آپ نے اس سے وضو کرنا چاہا، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس سے وضو مت کیجئے، یہ میرے غسل کا بچا ہوا پانی ہے۔ فرمایا، ان الماء لا يجنب، غسل پانی سے تمہاری جنابت تو دور ہوئی، کیا یہ پانی بھی جنابتی ہو گیا کہ اس سے وضو نہیں ہو سکے گا؟ فتوضا منہ، حضور نے اس سے وضو فرمایا۔ سمجھ میں آ گیا، عورتوں کا بچا ہوا پانی وضو میں استعمال ہو سکتا ہے۔ ایسی بات، ابھی اگر ایسے موضوع پر حدیث کا دفتر کھولوں تو اب صبح ہو جائے، پتہ ہی نہ چلے۔ بس مجھے اتنا بتانا ہے کہ رسول پاک آخری نبی ہیں، اس لیے آخری نبی کی حدیث محفوظ رکھی جائے گی۔ سمجھ میں آیا؟ اور گزرے ہوئے انبیاء کی وہی حدیث محفوظ رکھی جائے گی جو ہمارے لیے نمونہ عمل بنے۔ سمجھ میں آیا؟ وہی چیز، اس لیے یہ ہوا۔ اب آئیے سنیے، کہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بارے میں دو گروپ ہو گئے. ایک گروپ یہ ہے کہ حدیث قابل اعتبار نہیں, یہ صحابہ نے جھوٹ گڑ گڑ کے پھیلایا ہے, سمجھے, یہ جھوٹے سب صحابہ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں, اپنے آپ کو جھوٹا نہیں مانتے. ہاں یہ حال ہے ان کا, کہتے ہیں کہ صحابہ نے یہ جھوٹ گڑ کے پھیلایا ہے اس لیے حدیثوں پر عمل جائز نہیں. ایک دوسرا یہ کہ حدیثوں ہی پر عمل ہوگا. ہاں قرآن کی آیت اگر حدیث کے خلاف مل جائے تو اس آیت پر عمل نہ ہوگا, سمجھ میں آیا. ہاں تو اس طرح دو گروپ پیدا ہو گئے, اور ایک یہ کہ حدیث پر بھی عمل ہو قرآن پر بھی عمل ہو, اس طریقے پر کہ اگر اشکال پیدا ہو جائے تو اس میں یا تو ناسخ منسوخ کی راہ نکالو کہ اس میں یہ منسوخ ہو منسوخ یہ ناسخ اس طرح پر, اور نہیں تو پھر یہ کہ دونوں جمع ہو سکتا ہے کس طرح. اب جیسے یہ کہ قرآن میں وہ حدیث میں آیا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی, اور قرآن میں فرمایا کہ نماز میں کتنا پڑھو, فقرؤوا ما تیسر من القرآن, جتنا آسانی سے پڑھ سکتے اتنا پڑھو. تو اب مطلب کیا ہوا کہ قرآن میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہی کوئی ضروری نہیں, اور بھی پڑھ لو تو ہو جائے گا, اور حدیث میں یہ ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس لیے اب یہ منسوخ یا وہ منسوخ یا دونوں بالکل ٹھیک, ہم نے کہا دونوں ٹھیک, جمع یوں کرو کہ یہ واجب ہے یہ فرض ہے, بس. یعنی قرآن میں کوئی بھی ایک آیت پڑھ لینا فرض ہے, اس سے نماز کا فرض ادا ہو جائے گا, مگر واجب اس وقت تک ادا نہ ہوگا جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. یہ سب تو ابتدائی طور پر میں نے کچھ باتیں کر دی, مگر مجھ کو حکم دیا ہے مولانا مفتی زاہد حسین صاحب نے اس بات کا کہ ایک حدیث بخاری شریف کی شروع علی نمبر ایک حدیث ہے, وہ پڑھ کر تھوڑی سی تفصیل بتا دیں, تو اب میں اس کو تھوڑے سے وقت میں بہت اختصار کے ساتھ بتاؤں گا, ورنہ اس پر اگر اسی حدیث پر گفتگو شروع ہو تو سبحان اللہ کتنے کیا کتنا وقت گزر جائے گا, ہو سکتا ہے کہ صبح کی نماز بھی قضا ہونے لگے. ہاں اب چلیے, امام بخاری نے حدیث کو اس طرح سے لکھا, امام بخاری نے حدیث کی اس کتاب کو جمع کرنے کے لیے کتنی محنتیں اور مشقتیں اٹھائیں. انہوں نے فرمایا میں 13 سال کی عمر سے حدیثوں کو اکٹھے کرنے کے لیے اس گاؤں سے اس گاؤں, اس گاؤں سے اس گاؤں, اس شہر سے اس شہر سفر کرتا رہا. میری ماں اور بہن شروع میں میرے ساتھ ہوتی تھیں, بعد میں وہ بھی رخصت ہو گئیں, اب میں اکیلے سفر کرتا ہوں. حالت یہ تھی کہ کھانے کا جب سامان نہ رہتا تو راستے میں ہوٹل ملتے تھے, اس زمانے میں کہیں ریسٹورینٹ ہوتا تھا, کچھ نہیں. کہتے ہیں کہ ایسا بہت مرتبہ ہوا کہ 3-3 روز تک میں نے گھاس اور درخت کی چھال کھا کھا کر اپنی زندگی بچائیے، کر سکتے ہو؟ سبحان اللہ، زندہ باد اے اجتماع سودائے ما، اے طبیب جملہ علت آئے ما. یہ حدیثوں کے جمع کرنے کا کیسا عشق ہے ذرا دیکھو. کہ ایک مرتبہ نہیں، بارہا ایسا ہوا کہ تین تین روز تک کھانے کو کچھ نہ ملا تو گھاس اور درخت کی پتیاں اور چھال کھا کے وقت گزارا. بھی نہیں تھے ہم بھی، یہ ہے ان کے لگن کہ رسول پاک کی حدیث کو جمع کر دنیا میں پھیلانے کا کام کیا جائے. سمجھ میں آیا؟ تو اس طرح انہوں نے حدیث جمع کی اور یہ کتاب لکھی. اس میں 30,000 حدیثیں انہوں نے 600,000 حدیثوں میں سے منتخب کی. ان 30,000 میں سے یہ 7,073 یا 75 حدیثیں یہ اپنی کتاب میں لکھی. یہ 30,000 میں سے اس میں سے اقتباس کر کے. تو یہ کتاب آپ کے سامنے ہے. حدیث میں، حدیث کی کتابوں میں سب سے صحیح یہ کتاب ہے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح للبخاری. بخاری کی صحیح جامع الصحیح یہ جو ہے، یہ سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے کتاب اللہ کے بعد، یعنی سند کے اعتبار سے. چلیے، تو امام بخاری نے پہلی حدیث جو تخریج کی، اب اس کو سنیے. سند پہلی، فرماتے امام بخاری حدثنا الحمیدی، ہم کو امام حمیدی نے حدیث سنائی. کن کو؟ امام بخاری کو. کہ ہم، مجھ کو حدیث سنائی امام حمیدی نے. قال حدثنا سفیان، وہ کہتے ہم کو سفیان ابن عیینہ نے یہ حدیث سنائی. کنہوں نے کہا؟ حمیدی نے. اب سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں اخبرنا یحیی بن سعید الانصاری، جو ہمیں یہ حدیث سنائی ہے. کنہوں نے؟ یحیی ابن سعید انصاری نے. قال یحیی ابن سعید انصاری کہتے ہیں اخبرنا محمد ابن ابراہیم التیمی، جو ہم کو محمد ابن ابراہیم تیمی نے یہ حدیث سنائی. وہ کہتے ہیں سمعت علقمة بن وقاص اللیثی، میں نے سنا ہے حضرت وقاص، علقمة بن وقاص اللیثی، علقمة ابن وقاص اللیثی سے میں نے خود سنا. علقمة ابن وقاص اللیثی، ان کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ صحابی تھے یا تابعی تھے، مگر تابعی تھے تو اتنے پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ مخضرم تھے، یعنی وہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان تو تھے مگر زیارت کا موقع نہیں ملا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے زیارت آپ کو ہوئی ہے، مگر جو بھی ہو اختلاف ہے ان کے صحابی ہونے میں. سمجھ میں آ گئی بات؟ علقمة ابن وقاص اللیثی یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے سنا، منبر پر وہ یہ حدیث سنا رہے تھے. کیا سنا رہے تھے؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وَإِنَّمَا لِمْرِئِ مَّا سَبْ مَا نَوَا وَإِنَّمَا لِمْرِئِ مَّا نَوَا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. اس طرح امام بخاری نے اس حدیث کی تخلیق کی، جس پر بعض لوگوں نے یہ کہا کہ امام بخاری ایک لفظ ان کی یادداشت میں نہیں رہا، کون سا؟ من کانت ہجرته الی اللہ ورسولہ فہجرته الی اللہ ورسولہ، اس حدیث میں اس لیے نہیں لکھا. بعض لوگوں نے کہا نہیں، امام بخاری نے 6 جگہ یہ حدیث تخریج کی، ہر اس ایک جگہ کے علاوہ ہر جگہ وہ لفظ ہے.
سبحان اللہ.
فمن کانت ہجرته الی اللہ ورسولہ ہجرته الی اللہ ورسولہ. تو انہوں نے یہ کہا کہ امام بخاری نہیں بھولے، یہ امام حمیدی نے اسی طرح سے بیان کی، وہ بھول گئے تھے. مگر یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ حمیدی نے جب اپنی مسند میں اس حدیث کو لکھا تو وہ لفظ بھی
سبحان اللہ سبحان اللہ.
سمجھ گیا آپ؟ ہاں. اس لیے پوری حدیث امام بخاری نے 5 جگہ الگ الگ راویوں سے، یہ سفیان ابن عینہ سے ہے، امام سفیان ثوری سے بھی، امام مالک سے ہے، اور اسی طرح اور کئی علماء سے ہے، ان کو یہ حدیث معلوم ہوئی. بہرحال تو ہر جگہ یہ حدیث اس طرح ہے. اب اس حدیث کا میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، نیتوں پر ہے. جس نے اور آدمی کو اس کی نیت کا بھی ثواب ملے گا.
سبحان
اللہ. ماں نوا میں ماں مسریا پڑھو، تب ماں نوا کمانا نیت کہ نیت کا ثواب ملے گا. اور اگر ماں نوا میں ماں موصولہ ہے تو معنی یہ ہوگا آدمی کو ان تمام باتوں کا ثواب ملے گا جس کی وہ نیت کی.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
مثلاً حدیث شریف میں فرمایا کہ تم اگر کسی مسکین کو اس کے مسکین ہونے کی وجہ سے صدقہ دو گے تو صدقہ اور زکات ہے، صدقہ ہو گیا. لیکن اپنے کسی رشتے دار کو اس حیثیت سے کہ یہ میرا رشتے دار بھی ہے اور غریب فقیر بھی ہے، دونوں نیت کر کے دیا تو صدقتن و نفقتن، صدقے کا بھی ثواب ملے گا، خرچی دینے کا بھی ثواب ملے گا. سمجھ آئی بات؟ تو اب ماں نوا کمانا نیت کا ثواب ملنا، نیت کے لیے الگ نیت نہیں کرنے پڑے. سمجھ میں آیا؟ نیت کی معنی کی نیت کر رہا ہوں یہ نہیں، نیت کا ثواب خود سے ملے گا، کام کا ثواب نیت سے ملے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اس مسئلے میں امام اعظم فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات کا معنی ثواب الاعمال بالنیات، عمل کا ثواب نیت سے ملے گا. امام شافعی کہتے نہیں، صحت الاعمال بالنیات، اما عمل نیت سے صحیح ہوگا، لہذا بغیر نیت کے وضو کرو تو وضو نہیں ہوگا، بغیر نیت کے غسل کیا تو غسل نہیں ہوگا. امام اعظم فرماتے ہیں کہ دیکھو، عبادت دو طرح کی ہیں، ایک تو عبادت، ایک وہ عبادت جو خالص عبادت ہے، خود سے عبادت ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. سمجھ میں آیا؟ اور ایک وہ عبادت جو عبادت کا وسیلہ ذریعہ،
سبحان اللہ سبحان اللہ،
جیسے وضو کرنا، ستر عورت کے لیے کپڑے پہننا، یہ سب، یہ بھی عبادت کا کی شرطیں ہیں. اس لیے یہ ڈائریکٹ عبادت نہیں ہے مگر عبادت کا ذریعہ بنتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو امام اعظم فرماتے ہیں اصل عبادت کو وہ اجماع امت ہے اس بات پر کہ کوئی چیز عبادت ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ نیت نہ کرے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
کوئی کام اس وقت تک عبادت نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ارادہ طاعت سے نہ کیا جائے، کہ اللہ کی بندگی کی
سبحان
نیت
اللہ،
سے.
سبحان اللہ.
سمجھ آیا؟ لہذا وضو دو طرح کا ہے، ایک وضو نماز جائز کرنے والا، ایک وضو وہ جو خود بھی عبادت ہے کہ گناہ جھڑیں گے،
سبحان اللہ،
کھلیں گے.
سبحان اللہ.
سمجھ آیا؟ تو ایک وہ ہوا کہ آپ راستہ چل رہے تھے، پھسل کر کے تالاب میں گر گئے، سب بدن دھل گیا، غسل بھی ہو گیا، وضو بھی ہو گیا، تو اس وضو کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. مگر اس سے امام اعظم کہتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ طواف بیت بھی کر سکتے ہیں اس وضو سے. امام شافعی کہتے ہیں نہیں، نہ نماز پڑھیں گے، نہ بیت اللہ کا طواف کریں گے، نہ سجدہ تلاوت کریں گے، کچھ نہیں کر سکتے، نیت کیوں نہیں کی؟ سمجھ آیا؟ تو ان کے یہاں یہ شرط ہے کہ عبادت، چاہے عبادت خالصہ ہو یا عبادت وسیلہ ہو، کہ وسیلے بن کر وہ عبادت ہے، دونوں میں نیت شرط ہے. امام اعظم کہتے نہیں، اگر اور فرماتے ہیں اگر دونوں میں شرط ہے تو اگر کسی نے کپڑا پہنا تاکہ جاڑے سے بچے، ہاں، کپڑا جاڑے سے بچنے کے لیے یا لو تپن سے، گرمی میں لو تپن سے بچنے کے لیے کپڑا پہنا، نماز کے لیے نہیں پہنا، پہلا کہہ کے فیشن کے لیے پہنا، چلو یہی فیشن دکھانے کے لیے خوب خوبصورت کپڑا پہنا، تو کیا اس سے نماز نہیں ہوگی؟ امام شافعی بھی مانتے ہیں کہ نماز ہو جائے گی. تو امام اعظم کہتے ہیں جب نماز ہو جائے گی اس کپڑے سے، تو ایسے وضو سے کہ آدمی کے اوپر میں نے ایک بالٹی پانی ڈال دیا، اس کا پورا بدن دھل گیا، تو اس سے بھی نماز جائز ہو جائے گی، اگرچہ اتنے وضو کی غسل کی نیت نہ کی ہو. ہاں، تو اس لیے یہ ان نمل اعمال بالنیات کا یہ مانا، ثواب الاعمال بالنیات، اس عمل اگر اللہ کی راجوئی کی نیت سے کرو تو اس میں ثواب ملے گا. تم نے اس لیے بازار میں مارکیٹنگ کی کہ اللہ پیسہ دے تو میں اس کی راہ میں خرچ کروں گا، تو اس مارکیٹنگ میں آپ کو ثواب ملے گا. نہیں سمجھے؟ عبادت کا کام نہیں ہے مگر آپ نے نیت کر لی رضا الہی تلاش، تو کیا ہو گئی؟ اب وہ عبادت کا کام. نکاح کیا اس لیے کہ ارے یار بڑی خوبصورت مہری مل گئی ہے، بیاہ کر لو، تو اس پر کوئی ثواب نہیں ہے. اب اگر اس نیت سے نکاح کیا کہ میں گناہوں سے بچوں گا،
سبحان اللہ،
میں رسول پاک کے امتی کو بڑھاؤں گا، میں اپنی بیوی کو بھی نیک اور خوش میں وہ صاحب حیا بناؤں گا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اگر نیت ہے اس نیت پر نکاح کرنے کا ثواب ملے، یہ عبادت کا کام ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہاں تک کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے الاسباب النظائر اور دوسری کتابوں میں کہ اگر اس نے بیوی سے جماع کیا اس نیت سے کہ بچہ نیک امتی پیدا ہو، میں اس کو نیک صالح بناؤں گا، تو اس پر بھی ثواب۔ اسی طرح کے جماع کے بارے میں بخاری کی ایک حدیث سنا دوں۔ بخاری شریف میں کتاب الوضو میں امام بخاری نے ایک حدیث تخلیق کی، باب التسمیت علی الوضو، یہ قائم کیا، مگر حدیث ایسی کہ ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال الفاظ حاضر نہیں ہو رہے ہیں ابھی، ہاں، جس نے اپنی بیوی سے جماع کے پہلے یہ دعا پڑھ لی، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا بسم اللہ،
سبحان،
بسم اللہ بھی پڑھی اور یہ بھی دعا پڑھی، اے اللہ ہم دونوں کے جماع کے وقت شیطان کے اثر سے بچا، اور جو اولاد ہمیں تو عطا کرے اس کو بھی شیطان سے بچا۔ یہ دعا پڑھ لی، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اس کے ساتھ بسم اللہ بھی ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان۔ تو فَإِن قُضِيَ بَيْنَهُمَا فَلَن يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ،
سبحان اللہ سبحان اللہ،
اب اگر اس کو کوئی اولاد مقدر کر دی گئی اس جماعت سے جس میں یہ دعا پڑھی، سمجھ آیا، تو شیطان اس اولاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا،
سبحان اللہ سبحان اللہ،
نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ کہ جموں کا ہو جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ سب تو چھوٹی بات ہے، یہ نقصان بھی کہ اس کو گمراہ نہیں کر پائے گا،
سبحان اللہ سبحان اللہ،
اس کو بے ایمان نہیں بنا سکے،
سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اس لیے یہ دعا ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے،
سبحان اللہ سبحان
اللہ، اور اپنی بیویوں سے قربت کے وقت یہ پڑھنا چاہیے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ بہرحال اب نیتوں سے ثواب کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے یہ میں بتا رہا تھا، خرید فروخت یہ بھی، سمجھ گئے آپ، اور نکاح بیاہ کرے اس میں بھی نیت اللہ کی رضا جوئی کی ہے، قربت الہی کی ہے، تو اس میں بھی ثواب ہے، سمجھ میں آیا، ہر کام، کپڑا پہننے میں بھی اگر یہ نیت کی کہ اللہ تعالی کی حمد پڑھوں، نیا کپڑا ملا ہے تو اس کی حمد کے لیے پڑھ تو لوں، اب اس نے پہنا اور کہا کہ الحمدللہ الذی کسانی لعواری بہی عورتی، لعواری بہی عورتی و اتجمل بہی فی حیاتی، تو یہ تو اس نے پڑھ لیا تو اس کے کپڑے پر بھی برکت آئے گی اور اس کے پڑھنے سے کپڑا پہننے کا ثواب بھی ملے گا. سمجھ میں آیا؟ اس طرح سے کتنی حدیثیں آپ کو ملے گی. کھانا کھاؤ پیٹ بھرنے کے لیے کوئی ثواب نہیں, کھانا کھاؤ کہ مجھے کچھ طاقت ملے گی تو میں اللہ کی بندگی کروں گا, دین کی اشاعت کروں گا, لوگوں کو ہدایت پر بلاؤں گا, تو اب اس کھانا کھانے میں بھی ثواب. سمجھ میں آئی بات؟ اب یہ زیادہ تفصیل کرنے کا وقت نہیں. تو انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. اب یہ جملہ اس لیے کہا, فرمایا میرے آقا نے کہ ہر عمل کا ثواب نیت سے ملے گا, مگر نیت کا ثواب کس سے ملے گا؟ فرمایا انما لامرئ ما نوى, آدمی کو نیت کا ثواب اپنے سے ملے گا. نیت کے لیے یہ نہیں کہنا پڑے گا, نیت کی معنی کہ نیت کر رہا ہوں, ہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں. جب تم نے کہا نیت کی معنی دو رکعت نماز فرض فجر کی, تو بس یہ دل میں یہ نیت آنا, اس میں نیت بھی ہو گئی اور اس کا ثواب نیت کا بھی ملا اور عبادت بھی ہو گئی. بس اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب مراد لیا. کیسے؟ فرمایا جس نے ہجرت کی اللہ رسول کے لیے تو اس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے ہو گئی, یعنی قبول ہو گئی. ہجرت اس کی قبول ہو گئی. اس سے معلوم ہوا قبول ہونے کا مطلب کیا؟ ثواب مل گیا. تو اس لیے انما الاعمال میں ثواب الاعمال مراد, نہ کہ صحت الاعمال. اور جس کی نیت یہ تھی کہ لدنیا یصیبہا او امرأۃ یتزوجہا, کہ اس لیے ہجرت کی کہ چلوں گا مدینے تو بہت وہاں تجارت کر کے پیسہ کماؤں گا, تو اس کی ہجرت تجارت کے لیے ہوئی, اللہ کی عبادت کے لیے نہ ہوئی. سمجھ گئے؟ اور اسی طرح ہجرت کی تاکہ کسی عورت سے نکاح کرے کہ بھائی فلانیا وہاں رہتی ہے اس لیے مدینے ہجرت کر کے چلو کہ اس سے نکاح کر لوں, ہاں تو اب اس عورت کے لیے ہجرت ہوئی, اللہ رسول کے لیے نہ ہوئی, ثواب نہیں ملے گا. سمجھ میں آیا؟ تو جن صحابہ کرام نے یہ ہجرت کی ہے اس طرح پر کہ اللہ رسول کی عبادت میں مکے میں رکھنا پڑ رہا ہے, ہجرت کر کے چلو مدینہ طیبہ, وہ مہاجرین ہیں.
سبحان اللہ.
ہاں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار,
سبحان
اللہ ان کی شان ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں یہ لوگ کسی عورت کے لیے نہیں آئے تھے اور پیسہ کمانے نہیں آئے تھے, بلکہ اللہ نے ان کو ان کے مقدر کے اعتبار سے خوب پیسے بھی دیے. کوئی عثمان غنی ہوا, کوئی عبد الرحمن ابن عوف ہوا, کوئی زبیر ابن عوام ہوا, کوئی ابو مسعود انصاری ہوا, یہ لوگ اپنے زمانے کے عرب پتی لوگ, یہ وہ لوگ تھے. اس طرح سے اور بھی صحابت, مگر ان کا پیسہ اس طرح نہیں بینک بیلنس بن کے رہے یا اس طرح پہ دنیا کے سب سے بڑے مالدار میں گرا جاؤں, اس لیے نہیں تھا, بلکہ اس لیے تھا کہ جو اللہ کے نام پر مانگنے آئے دو.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اور اگر کوئی نہ آیا تو پھر کیا؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا مال تجارت میں خوب زیادہ ہو گیا، حساب لگانا مشکل۔ انہوں نے کہا اپنے کارندوں سے، مال کا دو حصہ کرو، ایک اللہ کا ایک عبد الرحمن کا،
سبحان اللہ،
اللہ کی راہ میں خرچ۔ پھر مال ترقی کرتے کرتے اور بڑھ گیا، کہا کہ پھر اس کو حصہ کرو۔ چار مرتبہ اس طرح حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اپنے مال کو تقسیم کیا، اور جب انتقال ہوا تو چار بیویاں تھیں، بیٹے بیٹیاں الگ، تو جو سمن ان بیویوں کو ملا اس کو کتنا تھا؟ تو کہتے ہیں ایک ایک بیوی کو صرف جو درم ملنے تھے 48,000 درم ملے، اور باقی دو تری جائیداد میں کتنا کتنا سمن تھا وہ اللہ جانے۔ یہ ہوتا ہے، اس لیے اب اللہ سے دعا کرو، خداوندہ ہم لوگوں نے تیرے پیارے محبوب کی ایک حدیث بخاری شریف سے پڑھی اور اس کے مطالب سمجھنے کی کوشش کی، اور اس پر چند مسائل کی تفریحات بھی ہم نے پڑھی اور سنی۔ خداوندہ یہ سب تو قبول فرما، اور ہم نے یا اللہ تیرے محبوب کے کلام کی حیثیت سے پڑھا اور سنا۔ خداوندہ ہمارا پڑھنا اور سننا اسی حیثیت سے قبول فرما، یا اللہ کرم فرما، ہماری نیکیوں میں برکتیں، گناہوں سے بچا، ہماری اولاد میں برکت دے، ان کو دیندار بنا کر رکھ، رسول پاک کی پسندیدہ امتوں میں ان کو رکھ۔ یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا اور گمراہ کرنے والے فرقوں سے، گمراہ کرنے والے شیاطین انس و جن دونوں سے بچا، یا اللہ کرم فرما، رحم فرما، الہی خیر گردانی باقی،
اللہم آمین،
فسہل یا الہی کل صالح،
اللہم آمین۔
یا اللہ ہمارے ان تمام بھائیوں کو اور ان کی نسلوں کو رزق حلال سے مالا مال، یا اللہ کسی کی محتاجی ان لوگوں میں نہ رکھے، یا اللہ تیرے سوا کسی کی محتاجی نہ رہے۔ اللہم انا نعوذ بک من الفقر الا الیک، ومن الذل الا لک، ومن الخوف الا منک۔ اللہم انا نعوذ بک من شماتة الاعداء وضلال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجاءة النقمة،
آمين آمين۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله
عليه وسلم۔
يا الله ان تمام علماء کرام کو، یا اللہ ان کو اپنے مراتب سمجھنے کی بھی توفیق دے، اور یا اللہ ان علماء سے اپنی دین کی خدمت لے لے، یا اللہ تمام عوام کے دلوں میں علماء ذوی الاحترام کی محبت پیدا فرما، اور ان کی باتیں سننے کی توفیق دے، اور علماء کو یا اللہ اپنی بات نہیں بلکہ تیری اور تیرے محبوب کی باتیں اور احکام الہیہ پہنچانے کی توفیق، توفیق رفیق، یا اللہ مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، اہل و عیال سب کی حفاظت،
اللہم آمین،
حفاظت فرما،
اللہم آمین،
کرم فرما،
اللہم
آمین، یا اللہ سب کی عزت و آبرو کی حفاظت،
اللہم آمین۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم،
آمین،
وتب علینا صلی اللہ تعالیٰ علی نبی کریم والی وصحبہ اجمعین برحمتک یا